مگر آپ کی تمنا ہے کہ میں اس نبی کی امت میں رہوں، ان کی اتباع میں رہوں، تو اللہ نے ان کی تمنا کا لحاظ کیا اور بیت المقدس میں جو آپ تشریف لے گئے تو سارے نبیوں کو جمع فرما کر آپ سے امامت کرائی، انبیاء کی تمنا کو پوری فرما دی کہ آپ ان کی اتباع میں، اقتداء میں، امامت میں نماز پڑھ دیجئے، آپ کی تمنا پوری ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے تمام انبیاء کی طرف سے، کہ انبیاء کی خواہش یہ تھی کہ میں امت محمدیہ میں آؤں، اس امت میں میں شامل ہو جاؤں، یہ تکمیلی نظام کے خلاف تھا، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کی اس تمنا کو بھی پوری فرما دی. وہ اس طرح کہ سارے نبیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں کا سفیر بنا کر، سارے نبیوں کا ترجمان بنا کر، سارے نبیوں کا وکیل بنا کر آخری زندگی میں حضرت عیسیٰ کو اس امت محمدیہ میں بھیجیں گے. اس امت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان کا آنا، وہ تمام نبیوں کی طرف سے وکیل بن کر، تمام نبیوں کی طرف سے سفیر بن کر، تمام نبیوں کی طرف سے ترجمان بن کر، نائب بن کر آنا ہوگا. تو اللہ نے تمام نبیوں کی اس تمنا کو اس انداز میں پوری فرما دیا کہ سارے نبی کو ہم امت محمدیہ میں تو نہیں بھیج سکتے، تم تمام کی طرف سے ایک کو وکیل اور نائب بنا کر امت محمدیہ میں بھیجیں گے. یہ اللہ رب العزت نے اس طرح نبیوں کی تمناؤں کو پورا کیا ہے. اس سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے، ایک اچھے دل سے، اچھے جذبات سے، حسن نیت سے، رضائے الہی سے اللہ کے قرب کے لیے جب اس کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا کوئی شوق ہوتا ہے اور ظاہراً اس کا پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا کوئی نہ کوئی بدل، اللہ کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا راستہ، اللہ کسی نہ کسی دوسری شکل میں اسے پوری فرما دیتے ہیں. اس سے امت محمدیہ کو ایک تسلی ملتی ہے کہ میرے بندے، میرے نبی کے ماننے والے، اگر تمہارے دل میں اونچی اونچی تمنائیں، تیرے دل میں اچھے جذبات، بڑے بڑے ارادے ہیں اور تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ تمنائیں، وہ ارادے بظاہر مشکل ہیں، تو مایوس مت ہونا، میری قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہی اگر میں نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس کا بدل، اس کی شکل بدل کر میں تمہاری تمنا کو پوری کر دوں گا. حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک الگ دعا کی اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا اور میں اس آخری نبی کے زمانے کو نہیں پا سکتا، ان کی یہ تمنا کہ اے اللہ، اگر میں امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا، میں اس زمانے کو پا نہیں سکتا، تو اللہ میری تمنا ہے کہ میں اس امت محمدیہ کو نہ دیکھوں تو وہ امت محمدیہ مجھ کو دیکھ لے، امت محمدیہ مجھے دیکھ لے. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تمنا تھی کہ اللہ، میں اس امت میں اگر شامل نہیں ہو سکتا، اس نبی کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو کم سے کم درجہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے وہ امت دیکھ لے اور میں اس امت کو دیکھ لوں. یہ تمنا حضرت دانیال علیہ السلام نے کیا تو اللہ رب العزت نے، وہ ملک ایران میں تھے، اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا کہ وہ شاہی دربار میں تھے، گئے وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کی طرف سے نظام یہ بنا کہ سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے شاہی خزانہ جو زمین کے اندر تھا، شاہی خزانے میں حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کو رکھ دیا، حضرت دانیال کے تابوت کو رکھ دیا، اور انہوں نے جو صحیفے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی ہدایت کے لیے لکھا تھا وہ صحیفہ بھی ان کے سرہانے میں رکھ دیا، اور ایک کاغذ رکھ دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم برکت کے طور پر ان کی لاش کو دفن نہیں کرتے بلکہ ان کے لاش اس کے بدن کو ہم شاہی خزانے میں تابوت کے اندر رکھتے ہیں. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تمنا تھی کہ اللہ میں اگر اس امت میں پیدا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنے تو ہو جائے کہ اس امت کے لوگ ہم کو دیکھ سکیں. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں فتح کے واسطے گئے اور حضرت موسیٰ اشعری کی قیادت میں، ان کی رہبری میں وہ علاقہ جب فتح ہوا تو ان کے ساتھ چلنے والے جتنے صحابہ اور تابعین تھے وہ چلتے چلتے اس شاہی دربار کے اس تہخانے پر پہنچ گئے. جب اس کا ایک دروازہ نظر آیا تو اندر گئے تو اندر جا کر دیکھا کہ بہت پرانا کھاٹلہ ہے، اس کھاٹلے کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، چہرہ بالکل روشن ہے اور کنارے ایک کتاب ایک کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. جب اس کو دیکھا تو کچھ پڑھ لیا کہ اچھا دانیال علیہ السلام اس پر لکھا ہوا ہے. حضرات صحابہ سمجھ گئے، کتاب کو دیکھا، حضرات صحابہ سمجھ گئے، حضرت سلمان فارسی یا اور کوئی جو اس زبان کو جانتے تھے جب انہوں نے پڑھا تو دیکھ لیا کہ اس کاغذ میں وہی باتیں لکھی ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہیں اور چہرہ پرنور ہے. لہذا صحابہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور نماز جنازہ ادا کر کے ان کو اسی ملک ایران میں دفن کیا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے جو اس تہخانے میں گیا اور جنہوں نے سب سے پہلے دانیال علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اس کو میرے پاس بھیجو. جب یہ خط مدینہ سے ایران پہنچا تو حضرت موسیٰ اشعری نے لکھا جواب دیا کہ سب سے پہلے ان کے چہرے کو دیکھنے والے حرقوس ہیں، ان کا نام حرقوس ہے. چنانچہ اسی حرقوس کو مدینہ منورہ بھیجا گیا. جب مدینہ منورہ وہ آئے حضرت عمر فاروق کے پاس تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں نے سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کا کوئی نہ کوئی انسان، میرے امت کا کوئی امتی بندہ ان کے چہرے کی زیارت کرے گا، دانیال علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کرے گا، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں اس امت میں اگر پیدا نہیں ہو سکتا تو مجھے موقع دینا کہ اس امت کے لوگ مجھے دیکھ سکیں. چنانچہ کہا کہ جو میری امت میں سب سے پہلے دانیال کی زیارت کرے گا اس کو جنت کی بشارت سنا دینا. عمر فاروق نے فرمایا اے فرقوس میں نے تجھ کو ایران سے مدینہ اس لیے بلایا تاکہ براہ راست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت میں تم کو سنا. ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی نبوت و رسالت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام نے تمنا کی ہو، حضرت دانیال نے تمنا کی ہو، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہے، اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بن مانگے ہمیں امت میں شامل فرمایا ہے. جس نبی کی شان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے زمانے میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا. ایک ہے نبوت کا دینا اور ایک ہے نبوت کا ظاہر کرنا. علماء اس کو کہیں گے ایک ہے اعطائے نبوت اور ایک ہے ظہور نبوت. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آدم بالا میں اس دوسری دنیا میں اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا، نبوت آپ کو عطا کر دی تھی. یہ عطا نبوت، یہ نبوت کا دیا جانا اس دنیا میں نہیں ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت بنایا گیا جبکہ آدم علیہ السلام تو ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا دیا. تو آپ کی شان کتنی بلند ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے، نبیوں کے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ نے اعطاء نبوت کا کام کر دیا. البتہ جب 40 سال کا زمانہ گزر گیا، 40 سال کی مدت گزر گئی تو اللہ نے اسی نبوت کو ظاہر فرمایا، ظہور نبوت، اظہار نبوت، نبوت کا ظاہر کرنا اللہ نے 40 سال کے بعد ظاہر فرمایا. اور اس کی بھی حکمت لکھی ہے کہ اگر پیدا ہوتے ہی، ولادت ہوتے ہی، یا بلوغت ہوتے ہی، یا 20-25 سال کے ہوتے ہی اگر اللہ رب العزت آپ کی نبوت کو ظاہر کر دیتا تو کفار مکہ یا انسانوں کی نگاہوں میں، انسانوں کے دماغ میں، انسان کے قلب و جگر میں ابھی وہ استعداد، وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی. اگر اسی وقت میں آپ کے نبی ہونے کو ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی ماننے والا نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی امت میں اس کو سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس نبوت کے اوپر ایک حجاب اور پردہ رکھا، اور 40 سال کے اندر اندر اللہ نے کمالات نبوت کو ظاہر کیا. کمالات نبوت کو ظاہر کیا ہے کہ ایک نبی میں جو کمال ہو سکتا ہے، نبی کے جو کمالات ہو سکتے ہیں، نبی کی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ نبی کے کمالات اور نبی کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک امت میں ظاہر فرمایا. جو امت نے اپنی نگاہوں سے رات و دن، صبح و شام، سفر حضر، خوشی اور غم، کھیل اور کود، اور تنہائی اور جلوت اور خلوت، ہر ماحول میں جب امت نے اپنی نگاہوں سے بار بار کمالات نبوت کو دیکھا تو کمالات نبوت کو بار بار دیکھنے کے بعد اب ان کے اندر کچھ سمجھنے، سوچنے، قبول کرنے کی صلاحیت آ گئی. تو اللہ رب العزت نے 40 سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد اپنے پیارے نبی کو کے نبوت کو ظاہر فرمایا. جس اللہ نے ہمیں آپ کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے، اس نبی کی شان اللہ نے اور کیا بلند کی کہ جب ہماری اور آپ کی زبان سے سلام کروانا ہوا، ہماری آپ کی زبان سے سلام کروانا ہوا، صلاۃ و سلام کہلوانا ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے میرے بندے تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. پھر اس صلاۃ و سلام کا فائدہ اللہ نے کتنا بڑھا دیا. صلاۃ و سلام کا، درود پاک کا فائدہ اللہ نے یہ بڑھایا. پہلا فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر اپنی عبادت کو کامل اور مکمل بنانا چاہو، اپنی عبادت کو کامل اور مکمل بنانا چاہو، اپنی عبادت کو پاکیزہ اور بہتر بنانا چاہو، تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. پتا چلا کثرت سے درود پاک کا پڑھنا اپنی عبادت کو کامل، مکمل، پاکیزہ اور بہتر بنانا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری عبادت تو کامل و مکمل نہیں، نہ ہمارا وضو کامل و مکمل، نہ ہماری نماز کامل و مکمل. نماز میں ادھر ادھر کے وساوس ہیں، ادھر ادھر کے خیالات ہیں، سنن اور آداب چھوٹتے ہیں، تو ہماری تو کوئی نماز، کامل اور مکمل نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے نبی کے صدقے اگر امت کی پیارے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اپنے نبی کے درود پاک کی برکت سے امت کے ناقص عمل کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ ہم اپنے عمل کو اگر کامل اور مکمل بنانا چاہیں، اپنی نماز ہو، اپنا روزہ ہو، اپنی تلاوت ہو، اپنا صدقہ ہو، اپنی خیرات ہو، اپنا کوئی بھی نیک عمل ہو، اگر اس کو کامل اور مکمل بنانا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا کہ میرے پیارے نبی پر اگر تم صلوات و سلام پڑھو گے اس کی برکت سے تمہارے عمل کو کامل و مکمل بنائے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر اپنی دعا کو قبول کرانا چاہو، اگر اپنی دعا کو قبول کرانا چاہو تو یاد رکھو کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا، اگر مجھ پہ درود پاک پڑھو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنے اعمال ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی شان بے نیازی ہے، مگر صلاۃ و سلام، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی ایمان والا اگر صلاۃ و سلام اور پیارے نبی پر درود پاک اگر پڑھے گا تو اللہ صلاۃ و سلام کو کبھی رد نہیں کرتا، درود پاک کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جب درود پاک جب رد نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو اٹیچ ہو گیا، مل گئی ہماری دعائیں، وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور تیسری بات بطور خاص جو ہمارے آپ کے لیے بہت ہی اہم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرنے کی تمنا رکھتے ہو، خیرات کرنے کی تمنا رکھتے ہو، مال خرچ کرنے کی تمنا رکھتے ہو، مگر تیرے پاس مال نہیں ہے کہ تم خرچ کر پاؤ، تو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو مال خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، ان کو جو اجر و ثواب ملے گا تم کو بھی وہی اجر و ثواب مل جائے گا۔ پتا چلا کہ عمل کو کامل و مکمل بنانا ہو تو درود پاک کا نسخہ مل گیا، دعا کو قابل قبول بنانا ہو درود پاک کا نسخہ مل گیا، صدقہ خیرات نہ کر سکتے ہو اس کا ثواب پانا ہو درود پاک کا نسخہ مل گیا۔ اور اسی طرح جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، روایت میں آتا ہے جو بندہ، جو انسان روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 100 مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دے۔ کتنا مختصر سا عمل ہے درود پاک، کوئی لمبے سیرے نہ ہو، مختصر درود، چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اتنا بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کوئی انسان اگر پڑھنا چاہے تو کم سے کم اگر کوئی 1000 مرتبہ روزانہ اگر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ دیتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ جنت کا ٹھکانہ دکھلانا، جنتی ہونے کی پہچان، جنت کا ٹھکانہ دکھلانا، سکرات موت کی تکلیف سے بچنے کی پہچان، جنت کے دکھلانا اور قبر کی ہولناکی سے بچنے کی پہچان۔ آپ سوچیں کہ موت کے سکرات سے بچنا ہو، قبر کی ہولناکی سے بچنا ہو، جنت کی بشارت کو سننا ہو، تو جو مومن بندہ یومیہ روزانہ 100 مرتبہ مختصر سے مختصر درود پاک بھی اگر پڑھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ اس کو جنت کا دیدار کرا دے گا۔ اس لیے جس اللہ نے ہمیں آپ کو ایسا نبی عطا کیا ہو، اس نبی سے اظہار تعلق، اس نبی سے محبت، اس نبی سے ربط و تعلق کو بڑھانے کا بہترین سا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم بکثرت درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت ابو الفضل خولانی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمدان کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا، خراسان کا رہنے والا، تلاش کرتے کرتے پوچھا کہ ابو الفضل کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ ابو الفضل یہی ہے۔ میرے پاس وہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے آپ کے پاس بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ کو مدینہ سے بھیجا گیا، کس وجہ سے آپ کو مدینے سے یہاں بھیجا؟ کہنے لگے پہلے میں مکہ مکرمہ آیا، پھر مدینہ منورہ آیا، کئی دنوں تک وہاں رہا، خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اے خراسانی، اے خراسانی پہلے ہمدان جاؤ اور وہاں جا کر ابو الفضل کو میرا سلام کہہ دینا. مجھے حکم ملا دربار نبوت سے، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیارے آقا، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، مگر یہ تو بتائیں کہ اس کا کون سا عمل آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ یہاں سے ان کو سلام کہلواتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پابندی کے ساتھ وہ مجھے 100 مرتبہ صلوات و سلام بھیجتا ہے، 100 مرتبہ صلوات و سلام بھیجتا ہے، اس لیے میں اس کو سلام کہلاتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے بندے ہم اور آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبتوں کے ساتھ اگر سلام پڑھیں، اگر درود پاک بھی پڑھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر بھی ہوتی ہے. اسی بنا پر خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب شادی کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا تو شادی کے موقع پر 3 دنوں تک وہ درود پاک نہیں پڑھ سکے، 3 دنوں تک درود پاک نہیں پڑھ سکے. 4th دن ایک بزرگ کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ قطب الدین سے جا کر کہہ دو، قطب الدین بختیار سے جا کر کہہ دو کہ کیا ہو گیا کہ مجھے بھول گئے، کیا ہو گیا کہ مجھے فراموش کر گئے، 3 دنوں سے مجھے یاد نہیں کیا. جب انہوں نے جا کر کہا تو بہت شرمندہ ہو گئے، پھر اس کے بعد آہوزاری سے درود پاک پڑھنے لگے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک بھیجتے ہیں، صلوات و سلام پڑھتے ہیں، تو ہمارے اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ آپ کو بتلایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، آپ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قرب ہو جائے، محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو ہم اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھا کریں. جو بندے خدا درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک تو دنیا کے فائدے عطا ہی کرتے ہیں، دنیا کے فائدے کے علاوہ آخرت کا فائدہ، قبر کا فائدہ بھی اللہ عطا کرتے ہیں. حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی جوان تھا اور دین سے بہت دور تھا، اس کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں پوچھا اس سے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو وہ جوان کہنے لگا کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال کر لوگ جانے لگے اور منکر نکی جب آئے اور انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا من ربو کا، ماں دینوں کا، تو میری زبان لڑکھڑانے لگی، میری زبان لڑکھڑانے لگی، میں صحیح صحیح جواب نہیں دے پا رہا تھا، میں لرز گیا، جواب نہیں دے سکا. ایک کنارے کھڑا فرشتہ اس نے گرز نکالا اور مجھے جہنمی کہہ کر مجھے سزا دینا چاہا. میں کانپ گیا. اتنے میں دوسری طرف سے ایک نورانی شکل ظاہر ہوئی. اس نورانی شکل نے مجھے تسلی دی اور فرشتے کو روکا، اے فرشتہ تم اسے عذاب نہیں دے سکتے، میں اس کے لیے شفاعت بن کر آیا ہوں، اس کو عذاب نہیں دے سکتے. جب اس نورانی شکل نے اس فرشتے کو روکا تو اس کے بعد میرے اندر ہمت آ گئی، تسلی ہو گئی، وہ فرشتہ رک گیا اور مجھ سے عذاب ٹل گیا. میں نے سنانی شکل سے پوچھا کہ آپ کون؟ سنانی شکل نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہارا درود پاک ہوں، میں درود پاک ہوں، جو تم درود پڑھا کرتے تھے وہی درود پاک کو آج اللہ نے نورانی شکل بنا کر عذاب کو ٹلانے کے لیے، تجھے تسلی دینے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھے بھیجا ہے. اب اس کی برکت سے اللہ نے عذاب قبر سے اس کو بچا لیا. پتا چلا کہ انسان اگر عذاب قبر سے بچنا چاہے، ہولناکی سے بچنا چاہے، قبر کے دبوچنے سے بچنا چاہے، فتنہ قبر سے بچنا چاہے، تو ضرورت ہے کہ ہم بھی ذرا اپنی زبان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، آپ کے سلام و سلام صلاۃ و سلام سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں. یہی زبان کی تازگی ہمیں ہر جگہ نجات دلا سکتی ہے. اور اگر ہم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، نبی علیہ صلاۃ و سلام سے ہمارا تعلق گہرا نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے دلوں میں خشکی ہے، اگر ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں میں عشق و وفا نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں گہرا ربط و تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شفاعت کے لیے اپنے آپ کو کوشش میں نہیں لگاتے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان پر صلاۃ والسلام ہو. محبت کا دوسرا تقاضا، محبت کی دوسری پہچان، کہ ہمارے دل میں آپ کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے، آپ کے لائے ہوئے مذہب اسلام کے لیے ایک جذبہ ہو کہ دین اسلام پھیلتا جائے، دین اسلام لوگوں کی زندگیوں میں زندہ ہوتا جائے، اعمال اور سنتیں لوگوں کے درمیان پھیلتی چلی جائیں. یہ بھی دل کا جذبہ ہونا، یہ بھی محبت نبی کی ایک علامت. اور تیسری علامت محبت نبی کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے، رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنے لگے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آتی ہے، انسان سنتوں پر اگر عمل کرتا ہے، تو یہ خود محبت کی بڑی پہچان اور بڑی اس کی علامت ہے. لوگوں نے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے. سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر گئے، وہاں جب پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے محبت بھرے اشعار کہے، انہوں نے محبت میں ڈوبے ہوئے کچھ اشعار کہے، اور اس وقت یہ جالی کی شکل بنی ہوئی نہیں تھی، ہر انسان قریب میں جا سکتا تھا، تو بطور کرامت کہیے، معجزہ کہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ مبارک، آپ کے مبارک ہاتھ قبر سے باہر نکلے، اور سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دستِ مبارک کو سے ہاتھ ملایا، بوسہ دیا، اور لوگوں نے اس بات کو دیکھا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا عشق، ان کی محبت، ان کا تعلق کتنا زیادہ، کتنا زیادہ کہ عشق و وفا میں جا کر جب وہاں پہ شعر پڑھا تو محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ باہر کی طرف آ گئے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے. مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ جاؤں. اس وقت جو وہاں کے حاکم تھے مکہ مکرمہ کے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور اس زیارت میں آپ نے فرمایا کہ جامی مدینہ آ رہے ہیں، ان کو آنے مت دو. حاکم شہر نے، حاکم وقت نے سمجھا کہ شاید کوئی مجرم ہوگا، شاید کوئی مجرم ہوگا، لہذا ان کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ خواب میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حاکم، جامی کوئی گناہگار نہیں، جامی کوئی خطا کار نہیں، کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، ایسا عاشق ہے کہ اگر وہ میری قبر پر آ گئے اور انہوں نے میری قبر پر آ کر وہ عشق و محبت کے اشعار اگر میری قبر پر سنا دیا تو میں بھی محبت پہ اپنا ہاتھ باہر نکال دوں گا، میرا ہاتھ باہر نکل آئے گا، اس لیے اس کو آنے مت دو، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، لہذا عزتوں کے ساتھ اس کو رہا کر دو. میرے دوستو، اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے کیسے اللہ کے بندے، اور کیسے کیسے عاشق رسول، اور کیسے کیسے شہدائے رسول گزرے ہیں، جن کی مثال دوسری امت پیش نہیں کر سکتی. آج ان چیزوں کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ کثرت کے ساتھ،
زیادتی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, اور یہ درود پاک کا پڑھنا, یہ صلاۃ السلام کا پڑھنا غفلت کے ساتھ نہ ہو, بے توجہی کے ساتھ نہ ہو, سرسری انداز میں نہ ہو, سرسری انداز میں نہ ہو, بلکہ ایک محبت, ایک لگاؤ, ایک دھیان کے ساتھ. بلکہ ہمارے بعض مشائخ نے عجیب بات لکھی, ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب بھی ہم کسی سنت پر عمل کریں, جب بھی کسی سنت پر عمل کریں تو ایک سالک, ایک راہ سلوک میں چلنے والے, ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی سنت پر عمل کریں تو سنت پر عمل کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال آئے میرے پیارے نبی نے کیا ہے اس لیے کر رہا ہوں. نسبت کے رسول کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میرے حبیب نے کیا ہے اس لیے کر رہا ہوں. داہنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو گئی, داہنے ہاتھ سے پینے کی عادت ہو گئی, داہنے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونے کی عادت ہو گئی, یقیناً یہ سنت ہے اور سنت کا اجر و ثواب یقیناً ہے. اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے, اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سنت پر ہمارا عمل ہو تو سنت پر عمل ہوتے ہوئے نسبت رسول یہ ہے کہ ہر سنت پر عمل کے وقت ہمارے دل کا یہ خیال ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی نے کیا ہے, میں اس لیے دائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں کہ میرے پیارے نبی نے کیا ہے. شروع شروع میں تھوڑا سا, تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا اپنے خیال کو بار بار دہرانا پڑتا ہے, مگر جب بار بار کی محنت, بار بار کی مجاہدے اور بار بار کی کوششیں کے باوجود جب انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے, انسان کا یہ حال بن جاتا ہے, تو پھر انسان کی ہر سنت میں وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لہذا ہم ہمیشہ چھوٹی نیت کرنے کے بجائے بڑی نیت کرتے رہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا, آپ کے طریقے کو اپنانا یہ بھی محبت کی علامت ہے. آپ کے طریقوں میں سے دو طریقہ آپ کا دائمی ہے. آپ کے جتنے بھی اعمال, غور سے سنیے گا یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں دو طریقہ آپ کا بہت ہی دائمی ہے, ہمیشہ کا ہے. پہلا طریقہ آپ کا ہمیشہ غز بصر کا, یعنی ہمیشہ آپ نگاہیں جھکا کے رکھتے, یہاں تک کہ محفل اور مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ جھکی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ نے سمجھانے کے لیے, تشبیہ دینے کے لیے, کسی بات کو ہمارے مائنڈ اور ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے تشبیہ دی ہے, مثال دی ہے کہ پیارے آقا تو ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی باقرہ غیر شادی شدہ با حیا لڑکی ہوتی ہے, شرم و حیا کی پیکر, شرم و حیا کی پیکر با حیا, جو ایک لڑکی, شریف لڑکی ہوتی ہے جو ہر دم لوگوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس دور میں پیارے آقا اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے ہوئے تھے اس دور میں وہ ماحول نہیں تھا جو آج ہمارے آپ کے سامنے ماحول ہے. ہمارے آپ کے سامنے جو ماحول ہے, اس زمانے کے کفار اور مشرکین کی گھر کی عورتیں وہ بھی اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کے نکلتی تھی, اس کے باوجود پیارے آقا کا یہ عمل آپ کا دائمی عمل ہے. جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی پرمانینٹ ہو, ہمیشہ کا ہو, اس کو اپنانا تو اور بھی ہمارے لیے محبت کی دلیل. اور دوسرا آپ کا دائمی عمل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی اور ہمیشہ کا عمل, وہ تھا ذکر الہی, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر دم ذکر کرتے تھے. لہذا آج کے اس مجلس میں ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھنے کی عادت بنانا, اور دوسرے نمبر پہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا. جب انسان اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کسی بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچا. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ ایک شخص ایک بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا ہی ذاکر آدمی ہے, بڑا ہی شاغل آدمی ہے, اس کے اندر کی کیفیت بڑی عجیب ہے, بہت زیادہ اس کا اندر کا حصہ نورانی ہے. تو اس بڑے ولی نے پوچھا کہ بھائی تیرا پیر کون ہے, تیرا پیر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پیر طوطا ہے, پوپٹ ہے, میں نے پوپٹ کو اپنا پیر بنایا. تو حیران ہو گئے کہ طوطا پوپٹ تیرا پیر کیسے بن گیا؟ تو کہنے لگا کہ میرا جو پڑوسی تھا اس پڑوسی نے ایک پوپٹ پالا تھا, طوطا پالا تھا, اس کو بولنا سکھلایا تھا. تو جب بھی وہ پڑوسی باہر نکلتا تو بڑی میٹھی آواز سے بولتا, کوئی اس کے یہاں مہمان آتا تو بڑی میٹھی آواز سے بلاتا, لوگ اس کو چھیڑتے میٹھی بولی بولتا تو بڑا اچھا لگتا. مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تجڑا کھلا رہ گیا اور وہ پوپٹ وہ طوطا باہر نکلا, ادھر سے بلی آئی اور بلی نے جیسے ہی اس کی گردن کو دبایا, میں وہیں کھڑا تھا, بلی نے جیسے اس کی گردن کو دبایا تو پوپٹ ٹیں ٹیں کرتا رہ گیا, اس کی موت آ گئی. اس پوپٹ کی موت, اس پوپٹ کے ٹیں ٹیں کو سن کر اللہ نے مجھے سبق دیا کہ دیکھو انسان کی جو اصلی حالت ہوتی ہے, انسان کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہی اصلی حالت موت کے وقت نظر آتی ہے, وہی اصلی حالت وہ موت کے وقت لوٹ کر آتی ہے. اس کو لوگوں نے تھوڑا تھوڑا بولنا سکھلا دیا تھا لیکن اس کی اصلی حالت یہ نہیں تھی. تو جب بلی نے اس کی گردن کو دبوچا تو اس وقت وہ اپنے مالک 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 کو نہیں پکارا, اس لیے کہ کبھی کبھی مالک پکارتی تھی پکارتا تھا لیکن ہمیشہ اس کی حالت ٹیٹے کرنے کی تھی. تو وہی اصلی حالت اس کی لوٹ آئی. میں نے سوچ لیا کہ جب میری موت کا وقت آئے گا, اگر میری موت کے اگر میری حالت غفلت کی رہی, اللہ کے ذکر نہ کرنے کی رہی, تو موت کے وقت میری حالت غفلت کی ہوگی, اور اگر میری حالت ہمیشہ ذکر الہی کی رہی, جب موت کا وقت آئے گا فرشتہ موت کے شکنجے میں پنجے کو لے کر آئے گا تو میری ذکر کی حالت لوٹ آئے گی اور میں ذکر کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا. اسی وقت میں نے طے کر لیا کہ اپنی اصلی حالت ہمیشہ ذکر کی بنانا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرنا. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا جو اسوہ آپ کا جو طریقہ ہے ذکر الہی, اللہ ہم تمام کو ذکر الہی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ صلاۃ و سلام درود پاک ذکر الہی, اس سے اللہ تعالی مصیبتوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے عذاب سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں. اس لیے آج کے اس ماحول میں آئے ہوئے تمام احباب سے میں اس بات کو کہوں گا کہ ہم ذرا اپنے اللہ کے سامنے پابندی کے ساتھ ذکر کیا کریں, اور ہم پابندی سے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکتوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے ہمیں بچائے گا. لہذا آنے والے جو دن ہیں جو احوال ہیں وہ مصیبتوں کے بجائے ہمارے لیے رحمت کے, مصیبتوں کے بجائے ہمارے لیے خوشیوں کے دن آ جائیں. اس کی ہمیں دعا بھی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے, اس کے لیے ہمیں اس موقع سے جوانوں کو 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا اپنی مسجدوں میں اعتکاف بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے دن ہم کو دکھلائیں اور بری خبروں سے اور مایوسی کی خبروں سے اللہ ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ اس طرح بیٹھ جائیں جیسے ہم آپ کے اندر بیٹھے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سب کو جھکا لیجیے, پوری توجہ پورا دھیان محشر کی طرف لے جائیں, قیامت کے میدان کی طرف لے جائیں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سارے لوگ دوسرے انبیاء کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, ہر نبی وہاں پہ معذرت کر دے گا اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرے گا اور پیارے آقا سجدے میں سر لے جائیں گے پروردگار سے رو رو کر دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی عظمت شان کا لحاظ کر کے آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے. حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. امت کے بے شمار لوگوں کو پیارے آقا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرائیں گے. اللہ اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, جن کا تعلق گہرا ہوگا, ان کی محبت زیادہ ہوگی, جن کی زبان پہ پیارے نبی کا نام ہوگا, جن کے جسم سے پیارے نبی کی سنتیں ادا ہوگی. ایسے لوگ آپ کے شفاعت میں آئیں گے. اللہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام پکارا جائے, فرشتہ ہماری گردن پکڑ لے اور ہمیں فرشتہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہو, پیارے نبی دیکھ کر رنج و غم میں پڑ جائے. میرا امتی تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میرے دین پر چلتا اور اللہ کو راضی کر دیتا. اللہ اللہ ہم گناہگار ہیں, ہم خطاکار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم سنگ دل ہیں, ہم سخت دل ہیں, میرے مولا کچھ بھی ہیں مگر تیرے حبیب کی امت میں ہیں. اللہ اللہ آج آپ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا کیا, ہمیں قدر نہ ہوئی. اللہ کتنا ہمیں آپ سے محبت کرنی تھی, اللہ ہم محبت نہ کر پائے. میرے مولا آپ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا, نبی سے جانور نے بھی محبت کی, اللہ پتھروں نے محبت کی, درختوں نے محبت کی, ہوا اور پانی نے محبت کی, چاند اور سورج نے محبت کی. اللہ ہم امتی ہو کر محبت نہ کر پائے. میرے اللہ ہمارے سوکھے دلوں کو آپ کی محبت سے تر فرما دے. پوری محبت کے ساتھ آخر تو سوچیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ تشریف میں پڑھے اور پوچھا میرے پیارے نبی آج کیا بات ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کئی دن ہو گئے بھوکے پیاسا ہوں, بھوک کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ رہی. اللہ اللہ جس نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا, آپ کو اللہ کا نبی بھوک پیاس کی وجہ سے بیٹھا ہے, ہم آپ شکم سیر ہو کر بیٹھے ہیں, پھر بھی ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں. محبت کے ساتھ اپنے پیارے اللہ کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا اله الا الله, 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 لا اله الا الله,
یاد میں نہ روئے. اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد میں روتی ہو. اللہ تیرے سامنے رکھتی ہو.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
پروردگار روہنگیہ کے مسلمانوں کو دل سے یہ کہنا پڑا, اللہ آج تو اوپر اوپر کہتے ہوں گے مگر میرے مولا وہاں کی ماں بہنوں کو, وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہاں کی عورتوں کو, وہاں کے جوانوں نے دل سے کہا ہوگا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں سزا وار ہوں. تیری توبہ ہے توبہ اے میرے گلا, میری توبہ ہے توبہ اے میرے گلا.
اے میرے اللہ حضرت یونس کی توبہ سمندر کے تہے ہوئی, اللہ آپ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. میرے مولا اب آپ کے گناہگار بندے اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے میرے مولا توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں.
میری توبہ ہے توبہ ہے میرے لیلا, مجھ گنہگار کو دینا.
اللہ آخرت کی سزا تو دیر میں ہے, اللہ تو کبھی دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. اللہ دنیا کی سزا سے بچا دینا, اللہ نے دنیا میں سزا دینے پر آتا ہے تو ظالم سے تمام چھٹوا دیتا ہے. اللہ میرے مولا امت کمزور ہے, اللہ کمزور ہے, امت کے جوان کمزور ہے, اللہ امت کے بوڑھے کمزور ہے.
میری توبہ ہے توبہ اے میرے گلا, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میں تو غم پار ہوں تو نے خود ہی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
آج اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو امت کی طرف سے منا لیجئے. پیارے نبی کی امت آج مصیبت میں ہے, پیارے نبی کی امت آج سہمی ہوئی ہے, پیارے نبی کی امت آج مایوسی کے عالم میں ہے. پیاری امت پیارے نبی کی امت کے سامنے ظلم دندنا رہا ہے, پیارے نبی کی امت کے سامنے ظالم مسکرا رہا ہے. اے اللہ ذلت بھرے دلوں سے بچائیے, اے اللہ ذلت سے بچائیے, رسوائی سے بچائیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا ہمیں زماری مشکل ہے, اللہ اقرار کرتے ہیں اللہ ہم بڑے مشکل ہیں, اللہ ہم بڑے پاپی ہیں, اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں. اللہ اقرار کرتے ہیں ہم بڑے پاپی اور مجرم ہیں, اللہ بڑے ناشکرے بھی ہیں, اللہ ناقدرے بھی ہیں. اللہ شکم سیر ہو کر بے دھاور کا کھا کر بھی تیری نافرمانی کرنے والے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, محمد کو معاف فرما دے, محمد کی ماں کو معاف فرما دے, محمد کے جوانوں کو معاف فرما دے, اللہ امت کے بوڑھوں کو معاف فرما دے. اللہ جہاں جہاں پیارے نبی کی امت ہے اللہ اس امت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ تو معاف کرنے پر آتا ہے اور اپنی بندوں کو محبوب بنا دیتا ہے. اللہ پورے عالم کے لیے آپ کے محبوب بندے عافیت اور راحت اور کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت کا ذریعہ بنا دے, راحت کا ذریعہ بنا دے, سلامتی کا ذریعہ بنا دے, خوشیوں کا ذریعہ بنا دے, راحت کا ذریعہ بنا دے. کئی ماتا مصیبتوں سے بچا دے, عذاب سے بچا دے, سفر سے بچا لے, غریب ہونے سے بچا لے, صبح ہونے سے بچا لے, نگاہوں سے بچا لے, بقریت سے بچا لے. اے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہوا مولا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے بھی ناراض ہوا, تو مولا سینکڑوں سال تک تو نے بڑی تو نے بنتیوں کا تو نے فرعون کا غلام بنا دیا یا اللہ بنی اسرائیل کا تو نے غلام بنا دیا غلامی کی زندگی گزارتے رہے میرے مولا ہمیں غلامی سے بچا دیا محمد کیا تو غلامی سے بچا دیا غلامانہ جہاد سے بچا دیا غلامانہ جہاد سے بچا دیا یا اللہ اور ظالموں کے دل کو ختم فرما اے کریم آقا تو بڑا قادر ہے یا اللہ تو بڑا حاکم ہے میں سب کچھ ہے میرے مولا سب کچھ ہے میرے مولا اے کریم آقا جب تیرے کعبے کا مسئلہ تھا اللہ تیرے کعبے کا مسئلہ تھا چھوٹے چھوٹے عوامل پرندوں کے ذریعے سے تم نے حفاظت فرمائی ہے یا اللہ تم نے حفاظت فرما دے میرے مولا آج امت کی حفاظت کر دیجیے کر دیجیے آپ یہ کر دیجیے میرے اللہ حفاظت کا جواب بنا دیجیے کچھ نہ کچھ
بھیک میں روٹی تو لے کر آیا ہوگا, روٹی سامن تو بھیک مانگ کر لایا ہوگا, بچے گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں, اگر رات کا فقیر اگر خالی ہاتھ واپس جائے تو میرے مولا چھوٹے بچے بھی کہیں گے میرا باپ کیسا بد نصیب فقیر ہے, میرا باپ کیسا بد نصیب فقیر ہے جس کو آگے روٹی بھی نہ ملے. اللہ میرا فرشتہ کہیں کہہ دے میں کس کے کندھے پر ہوں, اتنا بد نصیب اتنی دیر تک رہا اس کو کچھ بھی نہ ملا, بدنسیبی سے بچا دے, محرومی سے بچا دے, بدنسبتی سے بچا دے, نسبت کے پوچھنے سے بچا دے, ملا ذلیل ہونے سے بچا دے, سوا ہونے سے بچا دے, جن کے سخت ہونے سے بچا دے, جن کے سخت ہونے سے بچا دے. اپنے سعادت بچوں میں شامل فرما, کسی نارے کو قبول فرما دے, ہونے والے بچوں کو قبول فرما دے, ہمارے حافظ قرآن بنا دے, زمانے قرآن بنا دے, دنیا میں قرآن کو نقش فرما دے, اللہ ان کو قرآن کا ترجمان بنا دے. جتنے اللہ آپ کے بندے یہاں آئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کس کے دل کا کیا ٹکڑا ہے, کس کے دل کا کیا غم ہے, کس کے دل کی کیا مصیبت ہے. اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے, دوسرے کو ختم فرما دے, غم کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں فرامانی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, پریشانی کو دور فرما, سبزی کو ختم فرما, اللہ ہمارے گھروں سے تکلیف کو دور فرما کر والے سلام نے امت کی بھلائی کی جو دعا مانگی, اے اللہ امت کے سبزے نبی کے سبزے عطا فرما, پیارے نبی نے امت کے لیے شرور و فکر سے پناہ چاہے, اے اللہ آج امت انہیں شرور و فکر میں گھری ہوئی ہے, اللہ پیارے نبی کے سبزے پوری امت کو شرور و فکر سے محفوظ فرما, بھی عطا فرما, بھی عطا فرما, اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.